أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صلى الله عليه وسلم. سامعين الكرام، حاضرين ذوي الاحترام، ایک مومنہ کی بلندی درجات کی مجلس اذان منعقد ہو رہی سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، غم گسار اہل خاندان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے جمع ہوئے، یوں کہیے کہ باپ کے سہارے کے جانے کے بعد جن کے سروں سے ماں کا سایہ بھی اڑ گیا ہو، انہیں پہ کربلا کا غم سنانے کے لیے حاضر خدمت ہو. واقعاً کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھنے کے بعد دوسرے جنازے کو اٹھانا کتنا مشکل امتحان ہو جاتا ہے. ہمارا سلام ہو زہرا کے پاکیزہ گھرانے پر. ایک نہیں، دو نہیں، جس گھر سے 72 جنازے اٹھائے گئے. ساری زندگی میں انسان غموں کے مرہم کو تلاش کرتا رہے تو غموں کا مرہم دنیا میں کہیں بکتا نہیں ہے. اگر کسی غم کا کوئی مرہم ہے تو غم سرکار سید الشہداء ہے. اس کو الفاظ میں یوں ادا کر لیتے کہ اپنی ماں کو رونا، اپنے بابا کو رونا، اپنے بھائی کو رونا یہ فطرت ہے، اور حسین کو رونا عبادت ہے. فطرت کو عبادت میں بدل لیجئے، غم کا علاج بھی ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی سلوات پڑھے محمد والا. یقیناً ماں کی محبت و شفقت کو یاد کرتے ہوئے آپ اگر اپنی ماں کو بھولنا بھی چاہیں تو ماں وہ عجیب رشتہ ہے، اسے انسان بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا سوائے بدبخت افراد کے. ایک انسان شریف النفس انسان اپنی ماں کو نہیں بھول سکتا. اور جب بھی کبھی ماں کا تذکرہ کیا جائے تو لفظ ماں کے ساتھ کوئی اور صفت لائی جائے کہ نہ لائی جائے، اتنا کہہ دو کہ ماں بس کافی ہے. پیاری ماں، اچھی ماں، یہ لفظ پیاری اور لفظ اچھی اضافہ تو ہے لیکن ماں کے لفظ میں خود محبت ایسے جمع ہے کہ کائنات کا ہر رشتہ مفاد پر قائم ہے سوائے رشتہ پروردگار اور بندگان کے یا رشتہ مادر اور اولاد کے. باقی ہر رشتے میں مفاد وابستہ ہے. اور پھر ماں، ایسی ماں جو حسین کی عاشق ہو، ایسی ماں جو عباس کے علم سے محبت کرنے والی ہو، ایسی ماں جو فرش ادا بچھا کر سبق دے گئی ہو کہ کیسے فرش ادا بچھایا جاتا ہے. مجھے حسینی بنایا نہ منبر نے، مجھے حسینی بنایا نہ کتابوں کے مطالعے نے، مجھے حسینی بنایا یا صلب پدر نے یا رحم مادر نے. مجھ پر تو احسان ہے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، جتنے یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، جتنے خاندان کے بچوں کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک بچے کے لیے آپ نے معلم کا انتظام کیا قرآن کی تعلیم کے حوالے سے، اور جب معلم نے اس بچے کو قرآن میں سورہ الحمد یاد کروائی تو امام علیہ السلام نے اس کے دامن کو موتیوں سے بھر دیا، نہ دینے والے کو مسئلہ نہ لینے والے کا مسئلہ، دیکھنے والوں کے سوال ذہن میں اٹھ گئے، اور امام سے بالآخر کہہ ہی دیا کہ اتنے سے کام کے لیے آپ نے اتنا بڑا انعام دے دیا ہے، یہ کیا مناسب رہے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا، سنو، جو ہم نے اسے دیا ہے وہ مال دنیا ہے، اور جو اس نے بچے کو دیا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں، یہ موتیوں سے دامن بھر دینا سورہ الحمد کی تعلیم کا عوض نہیں ہو سکتا، اگر حمد سکھائے کوئی تو اس کا عوض ممکن نہیں ہوگا، اگر کوئی ذات خدا کا تعارف کرائے تو اس کا عوض کیسے ممکن ہے؟ ہم خدا کو ایک کیوں مان رہے ہیں؟ بہت غور کیجئے، پنجتن کو پانچ کیوں کہتے ہیں؟ امام بارہ کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ کہ 14 معصومین کربلا کے شہید 72 سکھائے کس نے؟ کہ جب آغوش مادر میں تھے اور بول نہ سکتے تھے تو ماں انگلی اٹھا اٹھا کبھی ایک کبھی پانچ کرواتی تھی، اور جب بولنا سیکھا تو ماں نے سکھایا، بیٹا کہو پروردگار ایک ہے، پنجتن پانچ ہیں، امام بارہ ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں۔ ماں اگر خدا کو 2 کہتی تو ہم 2 کہتے، ماں اگر خدا کو 5 کہتی ہم 5 کہتے، ماں خدا کو 12 کہتی ہم 12 کہتے، کیونکہ ماں نے کہا خدا ایک ہے۔ ہم نے نبی کی زبان سے سنا، ہم نے نہ بچپن میں تلاوت قرآن سے سمجھا، ہم نے نہ ممبر کی خطابت سے سمجھا، ہم نے تو ماں کی تربیت سے سمجھا کہ خدا ایک ہے، اگر کوئی ہم سکھائے اس کا عوض ممکن نہیں، اگر کوئی توحید سکھائے۔ سلوات پڑھیں محمد والے، اور مومنہ اس کا ایصال ثواب ہے، برسی کا عنوان ہے، ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے اس بارگاہ کے حوالے سے ان کے خاندان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے سرنامہ کلام میں خاص عنوان کا انتخاب کیا، سورہ مبارکہ المائدہ قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 5ویں نمبر کا سورہ ہے، اور آیت کا نشان 27 ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ایک عمل پیش کیا گیا، اس عمل کا حوالہ ہے، اس عمل کی قبولیت کا عنوان ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَم، تلاوت کیجئے حبیب ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ یا خبر، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا، جبکہ ان دونوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی۔ بہت غور کیجئے گا، مجلس ایصال ثواب بھی، مجلس تعزیت بھی، اور مجلس پیغام عمل تقویٰ بھی، تو کائنات کا سب سے پہلا عمل حضرت آدم کی اولاد میں، میں بھی شامل اور آپ بھی شامل، تو ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد میں، گرچہ یہ سوال اپنے مقام پر ہے کہ نہ ہم قاتل کی اولاد ہیں نہ ہم مقتول کی اولاد ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور آپ کے جانشین اور وصی جناب شیس علیہ السلام جنہیں ہیبت اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ان کی اولاد ہیں، اور ان کا ہی نام لے کر امام زمانہ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ایوہ الناس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا تو آؤ، اگر کسی کو خواہش ہو کہ آدم اور ان کے جانشین جناب شیس کو دیکھے، فلینظرنی، پس مجھے دیکھ لے۔ آدم کی زیارت کا ثواب بھی آدم کے جانشین جناب شیس جناب ہیبت اللہ کی زیارت کا ثواب بھی زیارت امام زمان علیہ السلام میں رکھا گیا۔ یہ اپنے مقام پر، لیکن یہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل ہے۔ تاریخ کیسے بگاڑ کر پیش کی گئی کہ عجیب ستم مسلمانوں کے مورخین کا، یہ کہہ کر بات کو خراب کر دیا گیا کہ وہ تو رشتے کا مسئلہ تھا، اس کی بہن اس کے ساتھ رشتہ ہو رہا تھا، یہاں جمال کا مسئلہ تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ حضرت آدم کو مٹی سے بنائے، نہ ماں چاہیے نہ باپ چاہیے، جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ حضرت حوا کو مٹی سے بنائے، نہ باپ چاہیے نہ ماں چاہیے، جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنائے، صرف ماں کے ذریعے سے بات مکمل کر دے، جو خدا اس بات پہ قادر ہو کہ چاہے تو کن کہہ کر سب کو بنا دے، وہ اتنا مجبور کیسے ہو گیا کہ رشتہ ازدواج میں رشتہ محرم کا خیال نہ کیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تاریخ کو نکال دیجئے، قرآن سے پوچھتے ہیں، تلوار پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَم، تلاوت کیجئے حبیب ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اب آیت تو کھل کر کہتی ہے کہ واقعہ تھا قربانی پیش کرنے کا، تم کہتے ہو رشتے کا واقعہ تھا، تو کس کی بات مانے، تاریخ کی بات مانے یا خدا کی بات مانے؟ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی ہے، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، البتہ قربانی کے لیے دونوں کے سامان مختلف تھے، ایک مویشی پالتا تھا ایک زراعت کرتا تھا۔ تو دنیا میں سب سے پہلے دو شعبے شروع ہوئے، ایگریکلچر، اور یہ سمجھیے کہ اس انداز سے حیوانات کا پالنا فارمنگ کرنا، تو مویشی پالنا اور اس کا کام تھا زراعت کرنا۔ اس نے اپنے گندم کی سب سے عمدہ ترین بالیاں، سب سے بہترین تھیں، وہ نکال کر خدا کی بارگاہ میں قربان کی رکھی۔ اس نے اپنے حیوانات میں سب سے کمزور گوسفن، جو صرف زندہ تھا باقی کسی کام کا نہیں تھا، اس کو نکال کے الگ کیا۔ آج تو قربانی بڑی آسان ہے کہ قربانی کر لیجئے، کوئی علامت قربانی پر نہیں آتی۔ ایک زمانے میں قربانی پہ علامتیں آتی تھیں، اوپر سے روشنی یا نور قربانی پر اسٹیمپ کر دیا کرتا تھا، یعنی ایک حصہ سیاہ پڑ جاتا تھا قربانی کا، اور پھر جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ سب کے سامنے کھل کر آ جاتا تھا، جس کی قبول ہو جاتی تھی وہ سرخرو ہو جاتا تھا۔ جناب آدم کے دونوں بیٹے اپنی اپنی قربانیاں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف لفظ کا ترجمہ ہے، اللہ سے قربت پیدا کر لینا، یہ ہے لفظ قربان کی وضاحت۔ آپ جو نماز پڑھ رہے تھے، نماز بھی قربانی ہے، آپ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی قربانی ہے، ہر وہ عمل جس سے خدا کی قربت پیدا ہو جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ دونوں دونوں قربانیاں پیش کر رہے تھے، اور اب خدا کی بارگاہ میں آسمان سے، آسمانی بجلی کہیے نور کہیے، نازل ہوا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب آیت فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، ان دو بھائیوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 27، میں تاریخ نہیں پڑھ رہا۔ دو بھائی ہیں، ان کا واقعہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں اور خدا کہتا کہ آپ بیان کیجئے۔ دونوں قربانی پیش کر رہے تھے، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی رد کر دی ہے۔ قال، اس کی قربانی رد ہو گئی، کہنے لگا، کون؟ قابیل، حبیل سے، لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ عجیب بات ہے، قربانی قبول نہ ہونا یا قربانی قبول ہونا کس کے ہاتھ میں تھا؟ حابیل کے ہاتھ میں تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں تھا؟ اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اسے چاہیے تھا اپنی قربانی کو دوبارہ پیش کرتا خدا کی بارگاہ میں، بجائے اس کے کہ کامیاب ہو جانے والوں میں ہوتا، کامیاب ہو جانے والوں کا دشمن ہو گیا۔ یہ تاریخ ہے کائنات کی، کامیاب ہو جانے والوں کا دشمن ہو گیا۔ کہتا ہے قالا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو جواب میں حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تجھے ماروں گا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہنے لگا بات سن قابیل، بات سن، خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، قاتلوں کے نہیں۔ بہت غور کیجئے گا، میں نے بنیاد بنائی محرومہ کے اعمال صالحات کو دیکھتے ہوئے، تقوی بنیاد ہو وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مرحومہ کی تاریخ وفات 16 شوال بیان کی گئی، 15 شوال سے 25 شوال کے درمیان امام صادق علیہ السلام کے ایام شہادت، اور کیا کہنا، وہ صادق، یہ صدیقہ نام رکھا گیا، صدیقہ کبریٰ، صدیقہ صغرا، اسی ممبر سے میں نے شہزادی کونین کے اسماء گرامی، اسماء حسنہ پر گفتگو کی تھی۔ صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ یہ صفت پروردگار ہے، کہے کن فیکون تو ہو جائے، اور خدا اس صفت سے جسے چاہے متصف کر دے، کہ مومن بھی ایسا ہو کہ جسے چاہے کہہ دے تو وہ ہو جائے، صدیقہ۔ اس اعتبار سے امام کا فرمان بہت مشہور روایت پڑھ رہا ہوں، اور واقعاً کس عمل کے پیچھے کتنا خلوص موجود رہتا ہے۔ امام کی خدمت میں کسی نے بیان کیا تھا کہ مولا فلاں صاحب بڑے صوفی مزاج ہیں، یہ کہہ لیجئے بڑے اللہ والے ہیں، با الفاظ عوام الناس صوفی کو اللہ والا کہتے ہیں، حالانکہ صوفی کہاں، اللہ والے کہاں، کیا تعلق ہے؟ صوفیت اور ہے، للہیت اور ہے۔ للہیت کی پہچان کو تشیع کہتے ہیں، صوفیت کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی بڑا اللہ والا، جی اللہ والا کرتا کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نام اب اتنا کھلاتا اور پلاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے۔ امام نے یہ تمام باتیں سنی، اور ایک دن میرا مولا اس کے رہائش گاہ کے باہر سے گزر رہے تھے تو مشاہدہ فرمایا کہ وہ شخص جس کی تعریف لوگ کر رہے تھے، بہت غور کیجئے گا، کبھی اگر لوگ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو لائق تعریف نہیں ہو جاتا۔ یہ جملہ جملہ غلط ہے کہ زبان خلق و نقار خدا سمجھو، یہ جملہ ایسا لگتا ہے جیسے بنو امیہ کے صاحبان اقتدار نے گڑھ لیا ہے، ورنہ کہاں 9 لاکھ سپاہی، کہاں 72 خلق، کہاں تھی خلق، کہاں تھا خلق، کہاں تھی خلق کہاں تھا؟ اللہ اکبر۔ امام نے اس کے عمل کا مشاہدہ کیا، بہت مشہور روایت آپ نے بہت بار سنی ہے، مگر ایک خاص پیغام کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا۔ یہ شخص نکلا اپنے حجرے سے، گیا ایک انار بیچنے والے کے پاس، اس سے انار خریدنے کے بجائے، اب اللہ والا کوئی بن کر جائے، تسبیح ہاتھ میں ہو، ٹوپی سر پر ہو، تو کون دیکھتا ہے اسے؟ اس نے اٹھائے وہاں سے دو انار، نگاہ بچتے کے ساتھ، امام اس کا عمل مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھا، پہنچ گیا نان بھائی کی دکان پر، روٹی بنانے والے کی دکان پر، اور وہاں پر بھی اس نے وہی حرکت کی جو ابھی کر کے آیا تھا، اور اس پورے عمل کو زمانے کا معصوم امام مشاہدہ کر رہا۔ یاد رکھیے، یہ تو ایک مثال ہے، میرا اور آپ کا ہر عمل، ہر عمل، بیڈ روم میں آپ بات کیجئے، وہ آپ کے الفاظ، آپ بازار میں خرید و فروخت کیجئے، آپ کا وہ عمل بھی زمانے کا امام پردے غیب میں رہ کر بھی دیکھ رہا۔ یہ چاروں چیز، دو روٹی دو انار لے کر آگے بڑھا، اور اب امام اس کے عمل کو مشاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اب کرتا کیا ہے۔ اس نے لے جا کر ایک معذور شخص کو یہ دو روٹیاں اور دو انار اللہ کے نام پہ کھلا دی۔ معذور شخص نے بڑی دعائیں دیں، جیسے ہی اس نے یہ عمل مکمل کیا، امام اس کے قریب آ گیا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ تم کس طرح کے اعمال انجام دیتے ہو، تم نے یہ کیا غضب کیا، چوری کر کے دو روٹی اور دو انار اس غریب کو کھلا دی، چوری کا مال۔ اس نے امام کو بڑے غور سے دیکھا، اتنا مضبوط تھا اپنے غلط عقیدے میں، کہنے لگا جی آپ کون؟ امام نے تعارف کرائے، میں جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ کہا جی آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، آپ کو قرآن کی خبر نہیں ہے؟ امام سے کہتا ہے آپ کو قرآن کی خبر نہیں ہے، کیا حلم ہے، کیا بردباری ہے۔ نہ امام نے غصہ کیا، نہ اس سے سرزنش فرمائی، مسکرا کے ارشاد فرمایا مجھے کون سے قرآن کی خبر نہیں ہے، آپ بتا دیجئے۔ کہنے لگا حیرت ہے، آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، سورہ انعام میں آیت نمبر 160 میں خدا کا اعلان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کر ہمارے پاس آیا، خدا کہتا ہے ہم اس کو اس نیکی کے 10 گنا ٹائم ٹائم پلس کر کے ثواب دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا، اور جو آیا ایک برائی کر کے، اس کی جزا اس ایک برائی کے بدلے ایک برائی ملے۔ امام سے کہتا ہے میں نے اس آیت کی بنیاد پر، آپ سمجھتے ہیں میں نے گناہ کیا، میں نے دو روٹیاں چرائیں، قبول کرتا ہے، دو انار چرائے، چار برائیاں کر دی۔ آیت کے لحاظ سے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا، تو چار کے بدلے چار گنا میرے نام میں اعمال میں لکھے گئے، لیکن چونکہ یہ چاروں میں نے لا کر کسی غریب کو کھلا دی، تو آیت کا پہلا حصہ میرے حق میں آ گیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ چار چار 10 کے گنا کے اعتبار سے 40 شمار ہو گئے۔ اب ان 40 نیکیوں میں سے اگر چار نیکیاں ان چار برائیوں کے عوض میں ختم بھی ہو جائیں، تب بھی میرے نام اعمال میں 36 نیکیاں تو خالص بچیں گی۔ کیا کہنے، قرآن پڑھ کر نیکیاں، صلوات پڑھے محمد والے محمد، قرآن پڑھ کر چار برائیاں 40 نیکیاں، 36 میرے پاس بچ رہی ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا تم نے سورہ انعام پڑھ لی، سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ بھی تو ہے، سورہ انعام کا نمبر 6، سورہ مائدہ نمبر 5 ہے. کیا تم بھول گئے کہ خدا کا واضح اعلان کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما کلمہ حسر ہے، خدا محصور کر کے کہتا ہے، خدا محدود کر کے فرماتا ہے کہ اعمال صرف متقین کے قبول ہوں گے، چوروں کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. یہ 40 اس کو ملتی جو متقی ہوتا. اللہ اکبر. اعمال کرنا بڑا آسان ہے مگر اعمال سب کے قبول نہیں ہونے والے. سب کے اعمال قبول ہوں تو پھر کیا کہنا، پھر لشکر یزید کی نمازیں بھی صلوات پڑھے محمد والے. پھر تمام تمام اعمال جو لوگ کر رہے ہیں بغیر تقوی پروردگار کے، یاد رکھیے پروردگار عالم خلوص نیت کو ملاحظہ کرتا ہے. انسان رب کی بارگاہ میں جس خلوص کے ساتھ، خلوص کی پہچان کیا ہے بہت غور کیجئے گا، نام اور نمود، دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے. اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی عمارت کو بلند کیا اس کی دیواروں کی بنیادوں پر اور آپ معمار خانہ کعبہ قرار پائے، بہت غور کیجئے گا، خانہ کعبہ کی پوری عمارت پر حضرت ابراہیم کے نام کی پلیٹ لگائی نہیں گئی تھی کہ معمار خانہ کعبہ کون. 1400 سال نہیں ہوئے، ہزاروں سال ہو گئے، اور ایسے وقت میں کعبے کو بنایا تھا کہ جس وقت میں کعبے کی عمارت کو بناتے ہوئے ابراہیم کی نہ تو مووی بنی تھی اور نہ کوئی فیس بک پر اپلوڈ کیا گیا تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا کس نے بنایا، نہ کوئی نیم پلیٹ لگائی گئی تھی کہ بنانے والا کون ہے. خدا نے اس پتھر کو جس پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، اس پر بھی ابراہیم کا نام نہیں تھا، خدا نے اس پتھر کو ابراہیم کے نام سے ایسا منسوب کیا کہ طواف کرنے والوں پر واجب قرار دیا کہ جب تک اس پتھر کے پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھو گے تمہارا طواف مکمل نہیں ہوگا. ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. شاید آپ پوچھیں مولانا کہ بنانے والے دو تھے، ایک مزدوری کرتے تھے، ایک معمار بنے ہوئے تھے، مستری کہہ لیجیے آپ، ابراہیم معمار تھے، اسماعیل مزدور تھے، تو معمار کے نام سے تو آپ نے بتا دیا، مزدور کا نام کہاں گیا؟ کہ ابھی چلو کعبے کی زیارت تو کرو. ہجر اسماعیل دو ہی ہیں، ایک آغوش ہے، ایک پتھر ہے، پتھر کو ابراہیم کے نام سے، آغوش کو اسماعیل کے نام سے یاد کیا گیا. تو جس نے خلوص کے ساتھ اتنا بڑا کام کیا کہ کوئی مسجد بنائے اپنے نام سے، کوئی اپنے نام سے کسی اعمال خیر کو منسوب کرے، یہ عجیب تھے دونوں باپ اور بیٹے. ربنا تقبل منا، اتنا بڑا کام کر کے بھی کہتے تھے مالک تو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ عمل، تو انسان کا عمل اگر تقوی کے بغیر ہو، لوگ کہتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتا. قبول کیسے ہو؟ قبول ہونے کی شرط ہے کہ تقوی ہو انسان کے پاس. اب آئیے ایک اور مثال، تھوڑی دیر کے لیے ہم چلتے مدینہ منورہ، مکے سے ہو گئے اب چلیں مدینہ منورہ. مدینہ منورہ قبا کا علاقہ ہے، اللہ کے رسول مدینہ جانے سے پہلے قبا میں قیام پذیر ہوئے، اور اس لیے قیام پذیر ہوئے کہ جب تک علی ابن ابی طالب نہ آ جائیں محمد مدینہ میں نہیں جائیں گے. پیغمبر علی کے بغیر مدینے میں نہیں جاتے تو جنت میں کیسے جائیں گے علی والوں کے بغیر. سلوات پڑھے محمد والے. اللہ کے رسول، جب قبا میں آپ نے قیام فرمایا، قبا کے مومنین نے، قبا کی مومنات نے آپ سے بے انتہا محبت کا اظہار کیا، جب آپ 5 یا 7 دن کے مہمان نوازی کے بعد رخصت ہونے لگے تو آپ کے میزبان رونے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمارے قبا کے علاقے سے جا رہے ہیں تو کوئی نشانی دے کر جائیے. اس مرحومہ کے حوالے سے خاص بات بیان کرتے ہوئے کہ ملیر کینٹ کے علاقے میں فرش ادا بچھانے کی خدمت کے اعتبار سے اس خاندان کا بڑا حصہ، اور کیا کہنا کہ اس سرزمین پر حضرت عباس کے علم کے نصب کیے جانے کا سہرا بھی اسی خاندان کے سروں پر، خاص طور سے مرحوم کا نام، اللہ اکبر، کس کے حصے میں کیا عمل آ جائے، کوئی نام جانے نہ جانے، خدا جانے اور عمل جانے. تو حضرت ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے نشانی چھوڑ کے جاؤں گا. نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بہترین نشانی، بہترین تحفہ، مسجد کی تعمیر. آپ نے قبا کے علاقے میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، بڑی عجیب بات تھی. مسجد کے حدود اربع طے کرنا تھے کہ مسجد کہاں سے کہاں تک، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، مسجد کہاں سے کہاں تک بنے گی. بہت غور کیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ملیر کینٹ کے پورے ایریے میں یہ بالکل قلب ملیر کینٹ ہے، مرکز ہے. گیٹ سے پوچھئے بازار میں جانا ہے، کہ وہیں پر تو ہے مسجد جعفریہ. تو انتخاب جگہ مسجد ایک موضوع بنا، اور اللہ کے رسول نے اس کام کے لیے عجیب حکم ارشاد فرمایا. فرمایا میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، آپ حضرات میں سے کوئی بیٹھے اس پر اور اسے چلائے، کہ جہاں سے اٹھ کر جہاں تک جا کے رکے گی بس وہی مسجد بنے گی. بہت سے آپ کے چاہنے والے اونٹنی کے پاس گئے مگر اونٹنی چلنے پہ تیار نہیں ہوئی. خدا معلوم خوشبو سے پہچانتی تھی یا وزن سے پہچانتی تھی. ہاں، جب نفس سے پیغمبر پہنچے اور آپ نے اس اونٹنی کو چلایا تو اٹھی بھی اور چلی بھی، جہاں سے چلی جہاں تک پہنچی. اس زمانے میں قبا کی مسجد کی بنیاد وہاں رکھی گئی، اور قرآن نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اعلان کیا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ اکبر. وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر رکھی گئی. حبیب، یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کیجئے. خدا نے اس مسجد کو تقوی کی بنیاد قرار دیتے ہوئے اتنا ثواب رکھا، حالانکہ سب مسجدیں برابر ہیں، اللہ کا گھر ہے. کہ نہیں، مسجد قبا میں جاؤ گے 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر. جنہیں عمرے کا اندازہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے، ورنہ تو جو ابھی تک نہیں پہنچے عمرہ کرنے کے لیے انہیں اندازہ نہیں کہ عمرہ کسے کہتے ہیں. کہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے 7 اعمال کو انجام دینا، میقات سے احرام پہن کر طواف النساء کی 2 رکعت نماز کے آخری واجب تک کی ذمہ داری کو انجام دینے کا نام عمرہ، 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام عمرے کا ثواب لے لینا. اگر اتنے خلوص کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیا جائے تو وہ عمل تقوی کے ساتھ تقوی بات میں بلند ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کہ جب اسی مسجد کے مقابل پر، بالکل مقابل یا اس علاقے میں، منافقین جمع ہوئے، اور اب ایک اور مسجد بنانا چاہیے. مسجد موضوع نہیں ہے، تقوی موضوع ہے. ایک اور مسجد بنانی چاہیے، اور بڑا سرمایہ تھا، خوب بنائیں گے، اچھی بنائیں گے، عمدہ بنائیں گے، لیکن مسجد کی ویلیو کب ہوگی؟ کہ جب پیغمبر اس میں آ کر دو رکعت نماز پڑھ لیں گے. آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھ لیجئے. پیغمبر وما ینتق عن الہوا خاموش تھے جب تک آیت نہ نازل نہ ہو جائے. آیت آ گئی، یا اللہ کے حبیب رسول، خدا کہتا ہے اس مسجد کی جڑیں اکھاڑ کے جلا دو. یہ مسجد تو اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا مرکز بن رہی ہے. تو ایک ہی عمل تھا، مسجد کوئی جلائی گئی کوئی بچائی گئی. جہاں تقویٰ تھا وہ بچائی گئی، جہاں تقویٰ نہیں تھا وہ جلائی گئی. یاد رکھیے، اس عمل میں تقویٰ نہ ہو وہ جلائے جانے قابل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال قبول کرتا ہے متقین کے بس. اور تقویٰ خلوص قلب کے ساتھ. بڑی چھوٹی سی مثال، انسان کسی کو سنانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے عمل انجام دے تو کیا فائدہ، کس کو سنائے گا، کس کو بتائے گا؟ جناب لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے، قرآن نے اسے آیتوں کا رنگ دے دیا. 10 نصیحتیں سورہ لقمان میں جناب لقمان کی آپ کے بیٹے کو. ان 10 نصیحتوں میں تقریباً 3 مقامات پر آپ نے اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کر بات کی. ان میں سے ایک مقام، انہا ان تک مسقال ذرت، اے بیٹا اگر نیکی اتنی چھوٹی ہو کہ رائی کے دانے کے برابر ہو، تکن فی صخرت، چھپاؤ اسے اگر کسی چٹان کے اندر، یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، یاتب اللہ، تم چھپاؤ گے اللہ سب کے سامنے لا کے دکھائے گا. تمہارا کام ہے نیکی کر کے چھپانا، اللہ کا کام ہے تمہارے چھپائے ہوئے کو دکھانا. لوگ یہاں خود ہی شروع ہو گئے، ہم خود دکھائیں گے. جو کام اللہ کا تھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا، ہمارا کام تو چھپانا ہے. نماز شب پڑھنے چلے تھے، روز پڑھتے تھے، اکیلے ہوتے تھے مسجد کے اندر، سردی کا موسم تھا، ان کے علاوہ کوئی اور نماز شب کے وقت پہ نہیں آتا تھا. سخت سردی، بارش ہو گئی اتفاق سے، تو اس دن نماز شب پڑھنے پہنچے یہ صاحب. تو زمانہ بہت ترقی عظیم زمانوں کے اعتبار سے تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، تو اندھیرے میں کسی کی سانس لینے کی آواز سنی. اب تو یہ اور خوش ہو گئے کہ آج تو کوئی آ گیا ہے. تو اپنی نماز شب کو اتنا لمبا کیا، کیا صورتیں پڑھیں، کیا قنوت پڑھا، شاید کوئی سن رہا ہے. رات نماز شب کا وقت ختم ہوا، صبح کی نماز پڑھی، روشنی کی جگہ وقت ہوا، اتنی زیادہ عبادت کی سورج نکل آیا. اب سوچا کہ پلٹ کے دیکھوں کہ مسجد میں میرے علاوہ اور کون تھا. دیکھا تو سردی سے بچنے کے لیے کتا مسجد میں آ گیا. ساری نمازیں کتے کے نام پر ہو گئے. انما یتقبل اللہ من المتقین. انسان تھوڑا عمل انجام دے، زیادہ عمل انجام دینے کے بجائے اس میں تقویٰ نہ ہو، تھوڑا عمل بھی ہو لیکن تقوی کے ساتھ ہو، تو انسان کا وہ عمل خدا کی باتیں مقبول ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ مومنہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ بہرحال ایک طرف تربیت کو سلام، ایک جملے میں اس پوری عمارت کو دیکھ کر، عمارت میں کوئی نقص نہیں ملتا. آپ کیا سمجھے کہ جی جس نے معمار تھا وہ بڑا قابل تھا، ایسی عمارت بنائی ہے کہ نقص نہیں ہے. اگر نقص ہوتا تو معمار پہ الزام آتا، نقص نہیں ہے تو معمار عمدہ ہے. اگر ماں کی تربیت کیے ہوئے چہروں کو دیکھ لیجئے، اگر وہ کامل ہیں سمجھیے ماں خود کاملہ تھی. ماں کی تربیت میں کمال تھا کہ بچے سچ بولتے ہیں، ماں کی تربیت میں کمال تھا کہ بچے علماء کا احترام کرتے ہیں. ماں کی تربیت میں کمال تھا کہ بچے حسینی ایسے ہیں کہ چاہے زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے اگر حسینیت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے. اللہ اکبر. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعاً ہماری اور آپ کی خدمات اپنے مقام پر اور ہماری اور آپ کی ماؤں کی خدمات اپنے مقام پر. اب چاہے غیر مسلم ماں کی مثال لینا چاہیں تو غیر مسلم ماں کون؟ ایڈیسن کی ماں. ایڈیسن کون؟ بہت بڑا سائنسدان اپنے زمانے کا، بلکہ بعد میں بھی اس کو احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا رہا. اس کو استاد نے نکال دیا تھا احمق اور بیوقوف کہہ کر. اگر ماں بھی ڈانٹ تھی، بہت غور کیجئے گا، تربیت اولاد ایک مکمل موضوع ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. ماں اگر ڈانٹتی اور مارتی تو یہ احمق احمق ترین ہو جاتا، اسکول سے نکلنے والا آوارہ شخص بن جاتا. مگر عثمان نے عجیب کام کیا، اپنے بچے کو آوارہ ترین بننے کے بجائے آوارگی سے ہی نکال دیا. استاد نے تو احمق کہا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا. اور ایڈیسن کے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی ماں اسے بالکونی میں بیٹھ کے خود پڑھاتی تھی. بہت غور کیجئے گا، ماں کا تعلیم یافتہ ہونا اولاد کی تربیت کے لیے کتنا اہم ہے. خود پڑھاتی تھی. اس لیے دنیا کو پھر ایڈیسن کوئی بدماش نہیں ملا، کوئی دہشت گرد نہیں ملا. دنیا کو ایڈیسن ملا تو ماحول میں روشنی پہنچانے کا انتظام بلب کے ذریعے کرنے والا مل گیا. ماں کی تربیت، ماں کی تربیت. یا دوسری مثال آپ کی خدمت میں ہے، تو بڑا سخت جملہ کہ پوچھا تھا شیخ مفید علیہ الرحمن، خدا نصیب کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی کاظمین مقدس کی زیارت. آمین کہہ دیجئے، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. کاظمین کی زیارت، کیونکہ ابھی مجھ سے تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کر رہے تھے محرومہ کے فرزند کہ ہم نے بت کے امام بارگاہ کی حاضری کو اپنا معمول بنا کے رکھا. بت کی حاضری کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معمول. تمام جسمانی امراض کی شفا یابی کا وسیلہ امام موسیٰ کاظم ہے، یاد رکھیے گا. وسیلہ کیسے بنایا جائے؟ مفاتیح الجنان میں ایک دعائے توسل دیگر ہے جو ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی. دعائے توسل معروف پڑھی جاتی ہے، یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، جس کے جملات معروف آپ کے پاس محفوظ ہیں. لیکن دعائے توسل دیگر بھی ہے مفاتیح الجنان میں، اس میں معصومین کے ناموں کے ساتھ باقاعدہ خاص توسل بیان کیے گئے. ساتویں امام کا وسیلہ ہے جسمانی امراض، جسمانی دردوں کی شفا ساتویں امام کی بارگاہ سے انسان کو نصیب ہوتی. اور میں حوالہ دے رہا ہوں کہ بہرحال 1965 کے، اگر اٹھا کے سنیں مجلس سے، آپ علامہ رشید ترابی مرحوم علی اللہ مقامہ تو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہو تو آنکھوں کی شفا یابی کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وسیلہ بنایا. تو ساتویں امام کا نام کاظمین پہنچ گئے. اور جب کاظمین پہنچے تو شیخ مفید، اور شیخ مفید کے شیخ مفید کا کرسی درس نجف میں نہیں تھا بلکہ مسجد براسا میں تھا، بغداد کے اندر. اور یہ بغداد کا واقعہ ہے کہ نام، ماں کا نام فاطمہ ہے اور آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین ہے. یہ بعد میں یہ لقب مشہور ہوئے، سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ القابات ہیں، آپ کے نام نہیں ہیں. ماں کا نام فاطمہ ہے، بچوں کے نام حسن حسین پر. شیخ مفید کہتے ہیں، بغداد میں ہمارا حوضہ وہاں قائم تھا، کہتے میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی آمد. شہزادوں کے ساتھ آئی ہیں اور تعلیم کا پیغام دے رہی ہیں. کہتے ہیں بڑا پریشان تھا کہ اس خواب کی تعبیر اس عمدہ انداز سے سامنے آنے والی ہے. کجا میں, آپ کا نام نعمان تھا, مفید تو آپ کو زمانے کے امام نے لقب دیا ہے, مفید فائدہ پہنچانے والا, شیخ مفید. پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا, اتنا عجیب خواب دیکھا, کہاں شہزادی کونین کی آمد, کہاں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام, کیا حیثیت وقار تھی. جب مسجد براسا میں کرسی درس پر پہنچے اور آپ کے شاگرد, پوری مسجد چھلک رہی تھی, بغداد نجف کی طرح سے منظر پیش کرتا تھا. اس وقت آپ کے شاگردوں نے آپ کو خبر دی, استاد کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی, بس ساتھ میں دو بچوں کو لے کر آئی ہیں. انہوں نے بلوا لیا, خاتون نے آ کر سلام کے بعد اپنا مدعا پیش کیا کہ میں ایک بیوہ خاتون, یہ دو میرے یتیم بچے ہیں, میں موسوی سادات ہوں, یہ دو میرے یتیم بچے موسوی سادات. اب یتیم بچے باہر کھیلتے رہیں گے تربیت نہیں ہو پائے گی, میں آپ کے پاس لائی, آپ انہیں زیور تعلیم علم دین سے آراستہ کر دیجئے. شیخ مفید کھڑے ہو گئے, اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے, کھڑے ہو کہنے لگے معظمہ مخدرہ بتائیے آپ کون سا عمل کرتی ہیں. اور واقعی جو عمل کرتے ہیں نا چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں اسے سناتے نہیں. تو خاتون رونے لگی, کہنے لگی میرے عمل کے کیا پوچھتے ہیں آپ, میں کیا عمل کر سکتی ہوں, میں تو ایک عام سی خاتون بیوہ خاتون, یہ دو بچے لے کر آئی. رونے لگے شیخ مفید, فرماتے ہیں کہ معظمہ مجبوراً پوچھ رہا کہ کوئی آپ کا وظیفہ عمل بتائیے کہ تاکہ ہم آپ کے مقام کو پہچان سکیں. تب وہ خاتون کہتی ہیں شیخ میرا کوئی عمل کہاں اس قابل کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں, آپ کہاں میں کہاں. البتہ جب یہ بچے میرے شکم میں تھے, جب میری آغوش میں آئے, اور میں جب میں انہیں شیر پلاتی تھی تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرتی, وضو معنی کیا اثر بچوں پر, ماں نے ایڈیسن کی ماں نے ایڈیسن کو سنبھالا, ایڈیسن بعد میں ایک اچھا انسان ثابت ہوا. تو ماں کا عمل ہو بچوں پہ اثر ہو, یہ تربیت والدین کے ساتھ ایک ماں کے اثرات کی کیفیت ہے. اور تیسری اور آخری بات, بہت ساری مثالوں میں ایک بہت مشہور مثال کہ یہ دونوں مثالیں مثبت تھیں منفی نہیں تھیں. منفی مثال کیا, منفی مثالوں میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں مگر چھوڑ دیتا ہوں, اسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص کو اس جرم میں کہ اس نے چوری کی تھی اتنی بڑی سزا تھی کہ اسے پھانسی کا حکم ہو گیا. اس سے پوچھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے, کہتا ہے میری آخری تمنا میری ماں کو مجھ سے ملوا دیا گیا. عجیب ہے تاریخ کا حصہ کہ تختہ دار پر پہنچانے سے پہلے یا پہنچانے کے بعد اس کی آخری خواہش تھی ماں سے ملاقات کر, ماں کو ملوایا گیا, ماں زندہ تھی. لوگ رو رہے تھے دیکھ کر کہ ماں سے کیا بات کرے گا. ماں سے کہتا ہے ماں میرے اور قریب آ, ہاتھ تو بندے ہوئے تھے پیچھے, قریب بلائے اور قریب بلائے. لوگ حیران ہیں, اتنا قریب بلایا کہ ماں کے چہرے سے چہرہ لگ گئے, ماں کی ناک پر اپنے دانت سے زخم لگا دی. اور کہنے لگا ماں اگر تو نے مجھے پہلے دن جب میں محلے سے ایک انڈا چرا کے لایا تھا اگر تو نے مجھے اس دن روک دیا ہوتا تو آج میں اس مقام پر نہیں پہنچتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہ معاشرے کو اچھے لوگ ملے تو ماں کی تربیت کی وجہ سے ملے، اور اگر معاشرے کو خطرناک لوگ ملے تو ماں کی خراب تربیت کی وجہ سے ملے۔ اس لیے جب کسی نے پوچھا آیت اللہ خمینی سے، اتنا بڑا انقلاب لے کے کھڑے ہو رہے ہیں شہنشاہ ایران کے خلاف، یعنی ایسا تصور تھا کہ ناممکنات میں سے تھا کہ شہنشاہ ایران کے خلاف کوئی انقلاب لا سکے، تو جتنی عیاشیوں کے لوگ عادی ہو چکے تھے سب شاہ کے حامی تھے۔ بہت غور کیجیے گا، تو آپ کے پاس کوئی سپورٹ بھی ہے، کوئی آپ نے اپنی تیار کیے تربیت یافتہ لوگ؟ کہنے لگے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تیار کریں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میری جتنی سپاہی ہیں وہ سب ماؤں کی گود میں پل رہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے تو پوری توجہ کی جوانوں پر نہیں، نوجوانوں پر نہیں، میں نے تربیت کی ہے بچیوں کی جو مستقبل کی مائیں بننے والی تھی۔ کہ اگر ماں بننے والی خاتون صحیح اسلام سمجھ لے تو بچے سب مسلمان ہیں، اگر ماں صحیح عمل اختیار کر لے تو بچوں کے اعمال کا راستہ کھل جاتا۔ بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کہ ماں کی تربیت کا اثر منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ ماں کی دعا کا اثر مثبت بھی اور منفی بھی ہے۔ ماں بد دعا دے، یہ جملہ کیسے کہوں سمجھ میں نہیں آتا، میں اسے ماں بھی کہوں پھر بد دعا دینے والی بھی کہوں؟ یہ دو باتیں آپس سے میچ نہیں کرتی۔ ماں تو بد دعا دیتی ہی نہیں۔ ایک مشہور عالم دین کا واقعہ ہے، علماء نے اس واقعے کو کوٹ کیا، سمجھانے کے لیے آپ کو نرس کر رہا ہوں، کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے اس عالم کی بارگاہ میں، قبلہ بہت پریشان ہوں، برکتیں اٹھ گئی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے، کوئی دعا بتائیے، کوئی ورد بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ کہنے لگے جاؤ اپنے جا کے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری ساری نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ جب وہ چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا آیت اللہ سے، قبلہ آپ نے پہچانا کیسے کہ اس کے کون سا گناہ ہے؟ کہنے لگے اس کے سر پر اس کے ماں باپ کی بد دعاؤں کا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، ماں اگر انسان سے ناراض بھی ہو تو دل سے ناراض نہیں ہوتی۔ یہ ان کا جملہ، دل سے ناراض نہیں ہوتی، بناوٹی ناراض ہوتی ہے، نہیں بات کرے گی، روٹ جائے گی، دل سے ناراض نہیں ہوتی۔ مگر باپ کا مسئلہ مختلف ہے، باپ اگر ناراض ہوتا ہے تو دل سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ماں وہ وجود ہے، میں سخت جملہ پڑھنے جا رہا ہوں مگر آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس جملے سے حسن استفادہ کیجیے گا یا آگے بڑھائیے گا، سوء استفادہ مت کیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، مدینہ منورہ کا واقعہ، اور ایک خاتون، اس زمانے میں غربت بھی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو ایک خاتون جو اپنے گھر کے صحن میں، دروازہ کیا تھا، پردہ پڑا ہوا تھا، پردہ اڑ رہا تھا، روٹی پکا رہی تھی تندور پر۔ اس زمانے گھروں میں تندور ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے اس نے اللہ کے رسول کو گزرتے ہوئے دیکھا اپنے گھر کے باہر گلی سے، روٹی ووٹی چھوڑ کر ہاتھ چھاڑ کے سامنے آ گئی، پیغمبر کو روک لیا، سلام کہتے، اللہ کے نبی میں ایک ماں ہوں اور میرے بچے میری جتنی نافرمانی کریں، ستائیں، پریشان کریں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے کسی بچے کو اس تندور کی آگ میں ڈال دوں۔ بہت غور کیجیے گا بات کیوں، اللہ کے نبی یہ بتائیے یہ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے؟ اگر اس جملے کی وضاحت چاہیے دعائے کمیل پڑھی کہ اگر خدا نے قسم نہ کھائی ہوتی کہ وہ اپنے دشمن جن اور انس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالے گا تو اتنا مہربان تھا کہ آتش جہنم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا اور کسی کا ٹھکانہ اور جاہ قرار نہ قرار کر دے. اللہ اکبر. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار اور کیا بتائے تمہیں کہ ایک نیکی کرو 10 گنا کم از کم 10 گنا ورنہ 70 گنا ورنہ 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے خدا اور چاہے تو بڑھا دے. اتنا مہربان خدا. گنا کرو تو ایک کے بدلے ایک, اور بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے. تم خالی ایک مرتبہ آنکھ سے آنسو نکال دو, یہ کہہ کے اس کی بارگاہ میں سر رکھ دو, یا لطیف ارحم عبدک الضعیف. امام فرماتے ہیں اتنا مختصر آنسو ہو کہ مکھی کے پر کے برابر ہو, خدا تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یا سری الرضا, اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے خدا. تو ماں اگر ناراض بھی ہو جائے تو دل سے ناراض نہیں ہوتی, اور اگر کوئی بچہ ماں سے ناراض ہونے کے بعد معافی مانگنے آئے تو سب سے جلدی راضی ہو جاتی ہے. یا سری الرضا, اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے. تو انسان اگر ماں کی محبت کو محسوس کرنا چاہے تو محسوس کرے کہ ماں اتنی مہربان ہے کہ بد دعا دیتی نہیں ہے. لیکن اگر بد دعا نہ دے, یا یوں سمجھیے کہ دعا نہ دے, ماں کی سب سے بڑی جو سزا ہے انسان کے لیے کہ ماں کسی بچے کو دعا نہ دے, سمجھیے بد دعا کی طرح سے ہو گیا, اس کا انجام بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. مر تو سکتا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اور اگر ماں کسی کو دعا دے دے تو لشکر یزید میں بھی ہونا تو لشکر حسین میں آ جاتا. امام فرماتے ہیں حر, اور یہ زیارت نامے کا جملہ جناب حر کی, کربلا مولا کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حر دفن کیے گئے, اب ناحیہ حر کہلاتا, وہاں پر زیارت نامے میں پڑھا جاتا ہے. امام نے حر کے سرہ نے اشاعت فرمایا کہ حر مخطعت امو کی, تیری ماں نے کوئی غلطی نہیں کی. اس سمت کل حر, جبکہ تجھے حر کا نام دے دیا اور تو واقعا حر ہے دنیا میں اور سعید ہے آخرت میں. حر کے بارے میں امام کے کلمات. تو ماں اگر دعا دے دے, مجھ سے التماس کی گئی تھی کہ دو بیویوں کے مسائل پڑھ سکوں. اللہ اکبر. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سیدہ کے مسائل پڑھوں یا اون محمد کی ماں کے مسائل پڑھوں؟ ایک وہ ماں جو اپنے بچوں کی لاشوں پر نہ روئی, ایک وہ ماں جس کے بندے کفن ٹوٹ گئے کہ بچے رو رہے تھے. کچھ اس طرح کی غربت تھی میرے مولا کی, کبھی غور کیجیے گا. میں پوچھوں گا ہے مشکل کہ نہیں کہ آپ کوئی جنازہ اٹھائیں اور پھر کسی کو آنے سے روک سکے؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ تقاضے تہذیب کے خلاف ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے جنازے کی صف سے باہر نکال دیں, ممکن نہیں. امام کیا کریں؟ وصیت سیدہ تھی, ابو الحسن میرے جنازے میں انہیں شامل نہ ہونے دیجیے جنہوں نے مجھ کو اذیت پہنچائی ہے. امام نے اس کا انتظام یوں کیا, جب لوگ عشاء کی نماز کے بعد مولا کے دروازے پر آ گئے تو فرمایا گیا مولا کی طرف سے کہ ابھی آپ گھروں کو واپس چلے جائیں, ابھی جنازے میں تاخیر ہے. تک اپنے بچوں سے فرماتے تھے زور سے مت رونا، کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ سب کو تو منع کرتے تھے، لیکن ایک ایسی منزل مصیبت میرے مولا پر آئی ہے جب فضہ امام کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں، اور رونے والو مشکل ترین مسئلہ یا کربلا میں جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا کہ بیٹا بتلا سر کی چادر لٹ گئی، اب اس حالت میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے خیمے سے باہر نکل جائیں، یا وہ مسئلہ بہت سخت تھا، یا جو فضا نے پوچھا مولا سے وہ مسئلہ بڑا سخت تھا۔ رو کے کہتی ہیں مولا اگر بدن پہ کسی مقام پر پانی پہنچ نہ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام رونے لگے، فضا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مولا ہم نے بڑی کوشش کی مگر سیدہ کے پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ پا رہا، میرا مولا خود تشریف لے کر آیا اور شہزادی کے ہاتھ کو اٹھانے کی پوری کوشش کی، مولا در خیبر اٹھایا تھا وہ اور وقت تھا، مولا یہ بنت رسول کا ہاتھ پہلو پہ رکھا تھا، جب نہ اٹھا سکے تو آواز دی اے رسول کی بیٹی آپ کو بابا کے حق کا واسطہ، اپنے ہاتھ کو اٹھا لیجئے تاکہ پانی تو پہنچا دیا جائے۔ اب جو ہاتھ اٹھایا وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں میرے مولا کے سامنے آئیں، علی جیسا اسور الصابرین چیخیں مار کے رو دیے، بچوں سے کہتے تھے زور سے نہ رونا، آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے، میرا مولا خود رو دیا۔ جنازہ تیار ہوا تھا، بچوں کو جمع کیا ہے، سارے بچوں کو جمع کیا، بچیاں سرحانے نہ کے آ گئیں، بچے جنت کے جوانوں کے دونوں سردار دور کھڑے تھے، بابا سے کہتے تھے بابا بابا ماں جواب نہیں دے رہی، ایسا کبھی ہوتا تو نہیں تھا، ہم جب بھی گھر میں آتے تھے ماں بازو پھیلا دیتی تھی، ارے دونوں کو سینے سے لگا لیتی تھی، آج ہم رو بھی رہے ہیں تو ماں جواب نہیں دیتی، بچے فریاد کر رہے تھے۔ امام فرماتے میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ سیدہ کے کفن سے رونے کی آواز بلند ہوئی، پھر دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکل آئے، دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، اتنا روئے کہ منادی غائب کو کہنا پڑا ابو الحسن اب بچوں کو ماں کی میت سے جدا کر لیجیے، کہ کائنات میں کہرام مچ گیا۔ رونے والوں آخری جملہ، ماں کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، بچے جدا کیسے کیے ہوں گے؟ یا علی آگے بڑھے ہوں گے آپ، آپ نے روتے ہوئے حسن کو اٹھایا ہوگا، روتے ہوئے حسین کو اٹھایا ہوگا، اپنے سینے سے لگایا ہوگا، اتنا تو فرق ہوا ہوگا کہ تسلی دینے والا باپ موجود تھا، ماں کا سینہ اگر نہ رہا تو باپ کا سینہ تو مل گیا۔ ارے کوئی اتنا بھی غریب تاریخ میں نہ ہوگا جس کا باپ کا سینہ چھٹا، تو ماں کے ہاتھ پس ایک گردن بندے تھے، نہ چچا کا سینہ رہا نہ بھیا علی اکبر کا سینہ۔ ماں کا جنازہ تیار تھا، بچوں کو سینے سے لگایا، رو چکے ماں کو رخصت کرو، کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے مولا جنازے کو لے کر ایک قدم آگے بڑھے، ایک مرتبہ جنازہ روک دیا سیدہ کا، دیکھا ایک بچی ہے سر سے پاؤں تک ابا اور چادر میں لپٹی ہوئی جنازے کے پیچھے آتی ہے۔ امام نے رو کے فرمایا بیٹا حسن پہلے جا بہن کو اندر پہنچا دو، مولا رات کا اندھیرا ہے، مولا مدینہ ہے، مولا کوئی دیکھنے والا دشمن موجود نہیں ہے، بچی کم سن ہے، سر سے پاؤں تک چادر میں ہے، برداشت نہیں ہوا، مولا ذرا آئیے گا۔ جب کربلا کے میدان میں سر پہ چادر نہ ہوگی، آسمان کو دیکھ کر آپ کی بیٹی کہے گی واہ حجابا آج زینب کی چادر بھی
اللہ ولعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار پروردگار شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ، پروردگار شہزادی کونین کے اسمی گرامی صدیقہ کبریٰ کی عظمتوں کا واسطہ، محرومہ صدیقہ کے درجات بلند فرما، پروردگار امام صادق کی عظمتوں کا واسطہ، اس محرومہ صدیقہ کو تمام تر جوار معصومین کی برکتیں عطا فرما، باللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک جو ماں کی خدمت کرنے والے خدمات انجام دیتے رہے، بچوں میں، بچیوں میں، بہوؤں میں، دامادوں میں، تمام کی خدمات قبول و مقبول فرما، پروردگار کس کے بس میں ہے کہ ماں کا پورا حق ادا کر سکے، جو کوتاہی اور کمی اگر رہ بھی گئی جو مالک، تو اپنی بارگاہ سے ان کی والدہ کو اتنا عطا فرما کہ ان تمام سے راضی خوشنود کروا دے، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، مرحومہ کو جوار سیدہ کونین میں جگہ عطا فرما، مرحومہ کی عزاداری کو، مرحومہ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، پروردگار واسطہ آل رسول کا ہمیں ماں باپ کی اطاعت گزاروں میں شامل فرما دے، ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما دے، پروردگار ماں باپ کے آگ کیے جانے کے جرم سے محفوظ فرما دے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، قاطع رحم نہ شمار کیے جائیں مالک، ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما، پروردگار بہت ظلم بڑھ چکا، کتنے اور سر کٹتے ہوئے دیکھیے، پروردگار کتنے اور خون بہنے کے واقعات سامنے آئیں گے مالک، اب اپنی آخری حجت کے ذکور میں تعظیم فرما، ہمیں بھی ہمارے مرحومین کو بھی امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس، مرحومہ صدیقہ بی بی بنت محمد حسنین اور مرحوم سید اشفاق حسین ابن سید مختار حسین، ان دونوں کے خاندان کے تمام مرحومین، آپ حضرات کے مرحومین، اور امام کی خاص تاکید ہے کہ جن کا کوئی وارث موجود نہ ہو ان کے لیے خاص پڑھا کرو اور ان کے لیے بھی پڑھا کرو، ان کا وارث تو ہے مگر اللہ وارثوں کی طرح سے ہو گئے، ان تمام مرحومین مومنین مومنات شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے احسان فرما۔